پھر فرمایا اَيَّكُم مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر. صابرون سے مراد کیا ہے؟ کمیٹڈ لوگ، جم جانے والے، مستقل مزاج، جو تھوڑی سی پریشانی آنے پر میدان جنگ سے بھاگ نہ نکلے، جو ہر حال میں، یعنی جو ایک ڈیسیژن لے پھر ہر حال میں اس پر قائم رہے، خواہ حالات ان کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف جائیں، خواہ کوئی ان کی تعریف کرے، خواہ کوئی ان پہ تنقید کرے، خواہ کوئی ان کی مدد کرے، خواہ کوئی ان کو تنہا چھوڑ جائے. اس سے مراد وہ لوگ نہیں جو روز روز اپنے فیصلے بدل لیں، وہ شرائط عائد کرنے والے نہیں. اگر تو مجھے اس راستے میں یہ سہولت مل گئی تو میں کام کروں گا، اور اگر یہ نہیں ملے گی تو میں کام نہیں کروں گا. صحابہ کرام کا حال آپ نے سنا، جب جنگ بدر میں نکلے تھے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا. اور وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تو ہمیں اسلحہ دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو مرانے جائیں، ہمیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ نہیں کہا. تو صابرون وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے ناپسندیدہ، ناگوار حالات میں اپنے مشن پر جمی رہیں، کمیٹڈ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے اپنا کام نہیں چھوڑنا، اس راہ میں میرا مال جائے یا میری جان جائے یا میری کوئی بھی پسندیدہ چیز جائے تو جائے. ایسے ہی لوگ دراصل دین کی قوت اور بندے اور عزت کا سامان بنتے ہیں. اَيَّكُم مِنْكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، 20 ہوں گے تو 200 کا مقابلہ کرنے کو کافی ہو جائیں گے. 20 اور 200 کی نسبت کیا ہوگی؟ 1 اور 10، یعنی 1 10 کے مقابلے پہ بھاری. وَإِيَّكُم مِنْكُم مِئَتَمْ، اگر ہوں گے تم میں سے 100، يَغْلِبُوا أَلْفًا، غالب آ جائیں گے 1000 پر. من الذين كفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قوم ایسی قوم ہے، لا يفقهون، یہ سمجھتے نہیں، شرط دواب جو ہے، لا يفقهون، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے. یعنی تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہد 200 پر اور 100 ہزار پہ غالب رہیں گے، اور دشمن زیادہ ہے اور پھر بھی وہ کمزور ہے. کیوں؟ فرق کس چیز کا یہاں بتایا جا رہا ہے؟ جسمانی قوت کا نہیں بتایا جا رہا، فقہ کا بتایا جا رہا ہے. ہم لا يفقهون، وہ فقہ نہیں رکھتے. فقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ روز آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، میرا نہیں خیال آپ سمجھ کے مانگتے ہو. فقہ لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھ، اس سے مراد وہ بصیرت اور شعور ہے جو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. وہ بصیرت اور شعور جو ایمان کے نتیجے میں ملتا ہے، اس سے مراد عام علم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ہونا اور نہ ہونا ایک بہت بڑا فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کا فرق ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو گویا ایک بلب جل اٹھتا ہے. اب اندھیرے کمرے میں جب ایک بلب جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک بلب کا جل اٹھنا. جب وہ جلتا ہے تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور ہر چیز صاف نظر آنے لگتی. جس لائٹ کا آنا اور جانا دو بڑی مختلف چیز ہے، اچھے برے کا فرق پہچانا جانے لگتا ہے، ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی. ایمان والوں کو زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی اور زندگی کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے. پھر ان کی پرائرٹیز اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اندر عددی قوت یا جسمانی قوت یا اصلی کی قوت کی کمی ایمانی قوت پوری کیا کرتی ہے. اس لیے وہ تعداد یا عدد میں کم بھی ہو تو پھر بھی وہ برتر رہتے ہیں, اور یہ چیز تجربہ ثابت کرتا ہے, ہمیشہ سے تاریخ اس پر گواہ ہے. اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی جگہ پر چند ایک کمیٹڈ لوگ بھی ہوں تو پورے کی پوری تاریخ بدل جاتی. اب قائد اعظم کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے کس قدر ان کے اندر کمٹمنٹ تھی, کس قدر ان کے اندر عزم تھا, استقلال تھا. ان کی جسمانی حالت کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ڈاکٹرز کو پتا چل چکا تھا کہ اب یہ تھوڑے ہی عرصے کے مہمان, لیکن اس کے باوجود وہ عزم کا پہاڑ تھے. اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ وہ اندر سے کتنے کمزور ہو چکے ہیں تو شاید فیصلے میں تبدیلی ہو جاتی یا پوسٹ پون کر دیا جاتا اور تاریخ کا رخ شاید کچھ اور ہوتا. تو ایک ایک شخص کا جو عزم اور کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ تاریخ کا رخ موڑتی ہے. ہم مسلمانوں کی اب مشکل یہ ہے کہ ہم زبانی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کمٹمنٹ نہیں کرتے. قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں, جب کورس ختم ہو جاتا تو گھر میں جا کر پھر سوچتے ہیں, شوہر اجازت نہیں دیتے, اب کیسے نکلے کچھ کرنے کو. میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ شوہر نے پڑھنے کی اجازت کیسے دے دی تھی؟ جو سال مشقتوں بھرا تھا اس میں اگر کوآپریشن ہوئی تو بات نہیں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ہر ایک مخالفت کا مقابلہ کر لیتے ہیں, اور جب یہ جاتا ہے ہاتھ سے تو پھر ہم چونکہ ایمانی طور پر کمزور پڑتے ہیں اس لیے تو بہت سے بہانے جمع ہو جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر کسی نے بھیجا ہے, یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل زندگی اسی میں ہی ہے, جینا چاہتے ہیں تو مرنے کی تیاری رکھیں. اور یہی چیز یفقہون میں سے ہے, یعنی یہ اصل سمجھ بوجھ اور گہری بصیرت اور شعور اور نفع نقصان کا اصل معیار جس کے سامنے وہی کام کر سکتا ہے. جب ہم نفع نقصان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے لگتے ہیں, وہ آج ہمارے نوکر نے وہ میرا ڈنر سیٹ کا فلانا برتن توڑ دیا, یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ میں روز جو گھر سے نکل جاتی ہوں, اتنے سالوں میں نہیں ٹوٹا تھا اب اس سال میں یہ نقصان ہو گیا تو اس لیے بہتر ہے کہ میں جانا ہی چھوڑ دوں, پیشنٹ منگا کے گھر پہ پڑھ لیتی ہوں. پڑھنا ہی ہے نا. تو جب ہمارے نفع نقصان کے معیار یہ کہہ رہے ہیں کہ پسندیدہ ڈنر سیٹ میں سے کچھ ٹوٹ جائے اور ہم اپنی زندگی کا پلان بدل ڈالیں اور اپنے عزم و ارادے توڑ بیٹھے, ایک شیشے کا گلاس ٹوٹنے پہ مثلا, تو جن لوگوں کی کمٹمنٹ صرف اتنی ہو یا کسی کی ایک بات سن کے اپنے سارے ارادے ختم کر دیں, پھر وہ تو دین کا کچھ کام نہیں کر سکتے, وہ تو امت کی عزت اور سرفرازی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جب تک ہم آخرت کے لیے نہیں جینا شروع کرتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک کمنٹ ہے کہ مینجمنٹ میں ہیومن ریسورسز کا ایک اصول ہے کہ لوگوں میں سے 20% لوگ سارے کام کا 80% کام کرتے ہیں, یعنی اگر ایک کام کے 100 حصے کیے جائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 80% کام اس ٹیم کے 20% لوگ کرتے ہیں. اب یہ لکھتے ہیں کہ اب یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 20% لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں یا 80% میں, یا 80% کام کرنے والے ہونا چاہتے ہیں یا 20%. تو ظاہر ہے جیسا ہم کام کریں گے ویسا ہی انجام پائیں گے. پھر فرمایا الان خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا, وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے. فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، پھر اگر ہو تم میں سے 100 صابر ہے تم صبر کرنے والے، يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، غالب آ جائیں گے 200 پر. اب عدد ایک اور دو کا رہ گیا کمزوری کی شکل میں یا تعداد کی کثرت کی شکل میں. وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے اذن سے 2000 تو بھاری آ جائیں گے. اب بھی برتری ہے ایمان کے ساتھ. واللہ مع الصابرین، لیکن یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی، وہ کمیٹڈ لوگوں ہی کا ساتھ دیتا ہے. واللہ مع الصابرین. اب یہاں پر ایک طرح سے خوشخبری تھی کہ تم 1:10 کے مقابلے میں بھاری ہو، لیکن یاد رکھیے کہ خوشخبری کے ساتھ یہ ایک ذمہ داری بھی تھی اور بوجھ بھی تھا کہ 1:1 کو 10 کا مقابلہ کرنا ہے. پھر جب مسلمانوں کے اندر تعداد تو زیادہ ہوئی لیکن اندر کا عزم تھوڑا کمزور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا 1:2 کی نسبت. لیکن یاد رکھو کہ یہ مدد بھی جبھی ہوگی جب اتنی کمٹمنٹ بھی ہو. مع الصابرین. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 کا غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پہ گراں گزری، جبکہ اللہ نے مومنوں پہ فرض کیا ہے کہ 1 مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی برتری دیکھنا چاہتا ہے کہ انہیں کافروں کے مقابلے میں ہر حال میں ہاتھ اوپر ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے. چنانچہ جب اللہ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا. یعنی جب عدد بڑھا دیا تو پھر اب ہوتا ہے کہ جب ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو ہماری ایفرٹ بھی زیادہ ہوتی، جب مقابلہ سخت ہوتا ہے تو ہماری دوڑ بھی سخت ہوتی، اب جب مقابلہ کم ہوتا ہے تو پھر ہم بھی سست پڑ جاتے ہیں، اب بہت سہے نہ کرنے والے ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی موومنٹ شروع ہوتی ہے، جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے، تو جو پائنیئرز ہوتے ہیں وہ ہوتے تھوڑے ہیں، لیکن ان کا کام کوالٹی کا ہوتا ہے، کمٹمنٹ والا ہوتا ہے. لیکن بعد میں جب اس موومنٹ میں بہت ڈھیروں لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو لازمن وہ کوالٹی ڈائلوٹ ہو جاتی، وہ تھوڑی ہو جاتی. یہ ایک نیچرل سا عمل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ ایسا نہیں ہوا تھا. صرف بعد کی جنگوں میں بسا اوقات 1 اور 100 کا بھی مقابلہ ہوا، ان کے ایمان میں کمی نہیں ہوئی، تعداد بڑی، وقتی طور پر کچھ کمی ہوئی پھر دوبارہ ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی بات. تو یہ اللہ نے ایک اصول دے دیا، جتنی تم میں کمٹمنٹ ہوگی اتنی مدد زیادہ آئے گی اور اتنا تمہارا پلہ دشمن سے بھاری رہے گا. یہ وہ اصول ہے جو دنیاوی اعتبار سے آپ طے نہیں کر سکتے، یہ ایمانی اعتبار سے آپ کو طے کرنے ہیں. کیونکہ مسلمان کے لیے جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے نا، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حالت جنگ میں ہو اور 1 کے مقابلے میں 10 ہو تو بھی تم بھاگ نہیں سکتے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے. اور پھر بعد میں کیا تھا کہ اگر 1 کے مقابلے میں 2 ہوں تو یہ اصول تم پر لاگو ہوگا. ضعف کا لفظ صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، بلکہ عزم و ارادے اور معرفت اور بصیرت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے. یعنی تم میں کمزوری ہے سے مراد کیا لگے، جیسے آپ نے قوت کے کئی معنی پڑھے تو یہ اس کا اپوزٹ ہے، ضعف کمزوری، اس کے بھی کئی معنی، صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کون کون سی، ارادے کی کمزوری، معرفت اور بصیرت کی کمزوری. ڈاؤن فال جو ہے وہ صرف تعداد کی کمی سے نہیں ہوتا، اس کو دنیا میں تعداد کم ہے مسلمانوں کی، مال کم ہے ان کے پاس، نفری بھی ہے، مال بھی ہے، عقل و ذہانت بھی ہے، کس چیز کی کمی؟ کمٹمنٹ کی کمی ہے، ہم اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، ہماری کمٹمنٹ دنیا سے زیادہ ہے دین کی نسبت، ہم نے ہر شخص کس لیے جی رہا ہے؟ مال کمائے، اپنی ذات پر خرچ زیادہ کر سکے، بچوں کو اچھا پڑھا سکے، ان کی شادی اچھی جگہ کر سکے وغیرہ وغیرہ، ہم سب نے جینے کا مقصد کیا بنا رکھا ہے؟ اپنی ذات کے سوا کچھ نظر آتا ہے؟ خوش بھی تو نہیں، اور پھر جب مصیبت آتی ہم کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں مدد کرتا ہماری، اس نے کہا واللہ ما صابرین، وہ کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ، اس سے تمہاری مدد نہیں ہو رہی، کیونکہ بصیرت بھی اسی طرح بڑھتی ہے نا جتنا آپ کام کرتے ہیں، جتنا آپ کو تجربہ ہوتا جاتا ہے، گھر بیٹھ کے تو بصیرت نہیں بڑھتی آپ، بیکار رہ کے تو معرفت نہیں بڑھتی، تو بڑھتی ہے کسی کی، انسان کے پاس جتنے وسائل کم ہوتے ہیں نا اس کے دماغ اتنا زیادہ کام کرنے لگتا ہے، اور جو وسائل کی بھرمار ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک فیکٹ ہے، ایک باقاعدہ سروے کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کم پیسے والوں کا ذہنی ارتقاء زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن کے پاس زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی وہ اپنا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، اور زیادہ پیسے والوں کا ذہنی ارتقاء کم. ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ میں ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جس کا تعلق خوشحالی سے ہے، اس لیے اس بیماری کو انفلوئنزا کہتے ہیں، اور انفلوئنزا میں لوگ جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند نظر آتے ہیں مگر ذہنی اعتبار سے بہت سی کمیوں کا شکار ہوتے ہیں. اب دیکھیں بھوکا لڑتا ہے، جس کا پیٹ ضرور سے زائد بھر گیا ہو وہ تو سو جاتا ہے. آج مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، بات یہ کہ ہم پیٹ بھر کے سست ہو چکے ہیں. اب یہ سب باتیں تو آپ پڑھ رہے ہیں تو ان پر عمل صرف جنگ بدر والوں کو کرنا تھا، ہم سب تھکیں گے تو تب بات بنے گی نا، لیکن اگر ہم نے کام صرف چند لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ کر لیں بس کافی ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. جب تک ایک ایک شخص، ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پر کمیٹڈ نہ ہو، ایک بے حسی ہم پہ تاری ہے نا، ہم اس ہر شخص دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا لیتے، فلاں کا قصور ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا فلاں کا ہے، تو جو سنجیدہ انسان ہوتا ہے نا کمیٹڈ، وہ ہر چیز میں اپنی غلطی تلاش کرتا ہے، میرا قصور کیا ہے، خود کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، میں کہاں غلط ہوں. ایک نان سیریس انسان ہر وقت دوسروں میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہچان کے اپنے رستے کو درست کرے، اپنے آپ کی اصلاح سے کام شروع کرے. آپ دیکھیں کہ بایولوجیکلی بھی آپ کے جسم کا مدافعتی نظام تیز تر کب کام کرتا ہے؟ جب کوئی وائرس آتا ہے نا تو سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا، جسم کے مدافعتی نظام جو ہوتا ہے، امیون سسٹم جو ہوتا ہے آپ کا. اسی طرح لائف میں چیلنجز آتے ہیں تو ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ عام حالات کی نسبت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں، تو بصیرت بھی اسی طرح زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ جو امن امان کی زندگی گزار رہے ہو اس میں کوئی مشکل آ جائے کہ تم کچھ اور سوچ سکو. ہمیں سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو کسی نے مجھے ایک چھوٹا سا پتھر دکھایا، اتنا سموتھ تھا اور اس کے رنگ اتنے صاف نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا یہ پانی کی صحبت کا اثر ہے، اتنا پڑا ہے اس پہ، اتنا پڑا ہے کہ بالکل سموتھ ہو گیا ہے اور اپنے اصلی رنگ دکھا رہا ہے. لیکن جب تپیڑے نہیں پڑتے تو پھر نرمی بھی نہیں آتی. یعنی پتھر باوجود سخت ہونے کے ملائم ہو جاتا ہے، اس میں وہ مخصوص نرمی آ جاتی ہے، یا اس کی جو باطن ہے وہ روشن ہو جاتا ہے جو اس پہ تھپیڑے پڑتے ہیں. اسی طرح جانوروں کو سدھانے کے لیے بھی بھوکا رکھا جاتا ہے، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو مالک کے ہر اشارے پہ دوڑتے ہیں. مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَسْخِنَ فِي الْأَرْضِ. نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ اس کے لیے قیدی، حَتَّى يَسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمن کی شان و شوکت توڑ دے. يَسْخِنَ کا لفظ جو ہے اس خان سے نکلا ہے، فے خے نون اس کا روٹ ہے. کسی کی قوت اور شوکت کو توڑنے میں مبالغے سے کام لینا، یعنی نبی کس لیے جنگ کرتا ہے؟ کہ اسلام دشمنوں کی شان و شوکت کو ختم کرے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں پہلا معرکہ تھا، اس لیے جنگ سے متعلق بہت سی چیزیں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو بتائی گئی اس موقع پر. جس مال غنیمت کی تقسیم پہلی مرتبہ بتائی گئی، اسی طرح یہ کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس پر بھی پہلی مرتبہ تعلیمات آئیں. اس لیے یہاں پر اسرا جو ہے اسیر کی جمع ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں نے 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا. اس کے بعد جب ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو ان کے 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار ہونے والوں میں اکثر سردار تھے، ان کے بڑے لوگ تھے. اب جنگ کے بعد مشورہ ہوا، اور کتنے عرصے بعد ہوا؟ جب حالات سمجھے اور حالات نارمل ہوئے تو جنگ کے بعد مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. صحابہ کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس وقت اسلام دشمنوں نے مسلسل حالت جنگ برپا کر رکھی تھی، مگر مسلمانوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے سامان جنگ کی بہت کمی تھی. یہ خیال کیا گیا کہ فدیے سے جو رقم ملے گی اس سے سامان خریدا جا سکتا ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ، بس یہ دو لوگ تھے جن کی رائے اس کے خلاف تھی کہ ہم فدیہ نہیں لیتے. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، یعنی اس وقت دشمنوں کی اصل طاقت ہماری مٹھی میں ہے، ان کو قتل کر کے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے. یعنی یہ سارے ائمۃ الکفر جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ آ گئے، ان کو ختم کریں اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیں. یہ حضرت عمر کی رائے تھی اور حضرت سعد بن معاذ کی بھی. لیکن اکثریت صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں کہ اسلام کی طاقت کے لیے ان سے مال لے لیا جائے اور پھر اسلحہ وغیرہ تیار کیا جائے. بہرحال دونوں اپنے اپنے طور پر کیا چاہتے تھے؟ بھلائی چاہتے تھے. صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رائے پر عمل فرمایا، یعنی فدیہ لینے کو ترجیح دی. بعد میں جب وہ آئے تھے اتنی جن میں جنگ پہ تبصرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی رقم کو جائز ٹھہراتے ہوئے اس روش پر کچھ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا. جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا اگرچہ بظاہر رحمت و شفقت کا معاملہ تھا، مگر وہ اللہ کے دور رس منصوبے کے خلاف تھا. دور رس منصوبہ کیا تھا؟ کہ کفر کی طاقت اور شان و شوکت ختم کی جائے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے سارے لیڈر سوائے ابو سفیان اور ابو لہب تھے، سب کو بدر میں جمع کر دیا اور اکثریت کو پکڑوا بھی دیا. ان کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے اور جنہوں نے آگے فساد کیا زیادہ، وہ سارے اس وقت مسلمانوں کی مٹھی میں تھے. اب ایسی حالت میں اگر ان لیڈرز کو ختم کر دیا جاتا تو ان کی عددی قوت اور ان کا جو برین تھا وہ ختم ہو جاتا. لیکن ان کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آئندہ کے لیے مسلسل کئی سالوں تک کشمکش بڑھ گئی. اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جنگی مصلحت کے خلاف تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتا. آگے کی آیت میں اس کے بارے میں آئے گا. فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا, کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہو, وہ قیدی لے. حتی یسکن فی الارض, یہاں تک کہ زمین میں کیا کیا جائے, دشمن کی شان و شوکت ختم کی جائے. یعنی یہ اصل مقصود ہے, یہ اصل ترجیح ہے. یسکن کا ایک معنی خون ریزی کرنا بھی لیا جاتا ہے. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے. واللہ یرید الاخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے. اللہ عزیز حکیم, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. یعنی اللہ کے فیصلے زیادہ حکمت والے ہیں.